سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنازے سے متعلق احادیث کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام سلمۃ رضی اللہ عنہا، ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبضت تبعه البصر وبجلاكم من اهله، فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واحسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. حضرت ام سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی کی ایک دلیل ہے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے آدمی کے یہاں حاضر ہوتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، تعزیت کرتے تھے، اور مدد تو بہرحال اللہ تعالی نے آپ کو اس کی توفیق زیادہ سے زیادہ دی کہ ہر ایک کی مدد بھی کرتے تھے. تو فوج جب داخل ہوئے تو ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اور پہلے ذکر کر چکا ہوں، کہتے ہیں لوگ کہ آنکھ روح نکلنے کے کچھ دیر بعد تک آدمی کا جسم روح کا تعلق ایسا رہتا ہے کہ اس کو کچھ احساس رہتا ہے. یہ چیز لوگ عام طور پر ذکر کرتے ہیں، جو لوگ دین اور ایمان پر یقین بھی دین پر ایمان بھی نہیں رکھتے اور یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ بھی اس طرح کی پرانی باتیں کہے ہیں کہ روح نکلنے کے بعد بھی کچھ دیر تک جسم کا تعلق روح سے رہتا ہے اور جسم گرم رہتا ہے. اس وجہ سے اور اس حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جب روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں تو آسمان کی طرف لے جاتے ہوئے آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. دیکھیے، اس وجہ سے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. فوج جنا سمن علی، اس وقت تک ان کو خبر نہیں تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. جب دیکھا، جب سنا کہ پیارے رسول نے ان کے روح کے قبض کا ذکر کیا تو لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، فوج جنا سمن علی، رونا پیٹنا شروع کیا. تو آپ نے فرمایا، دیکھو لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر. ایسی حالت میں خاص طور پر آدمی غم کے سے نڈھال ہو کر کے کبھی کبھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بے عقلی کی باتیں یا ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو، کوئی ایسی بات نہ کہنا جو تمہارے اوپر تمہارے لیے نقصان دہ ہو یا اپنے لیے بدوارہ کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں بھی مر جاتا، ہم سب ہلاک ہو جاتے، آج کیا کتنی بڑی مصیبت آئی، اس طرح گھبرا کے کہتے ہیں. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر. یہی اصل میں امتحان ہوتا ہے آدمی کے صبر کا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو مصیبت آتی ہے ان کو خوشخبری دے دو، جب یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، فأبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کر کے اور اللہ پر چھوڑ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کا تھا، جو کچھ لیا اللہ نے لیا، جو کچھ دیا تھا اسی نے دیا تھا، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اگر اس قدر ایمان اس وقت مضبوط ہے تو صبر یقیناً آ جائے گا، اور صبر جب آ جائے گا تو اپنے اوپر اپنے لیے اچھی ہی دعا کرے گا. لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اچھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت ڈالی ہے، اس مصیبت کو ٹالنا تیرا ہی کام ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، انشاءاللہ یہ چیز اس کے لیے خیر کی ہوگی. کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں ایسی خاص حالت میں جو تم کہتے ہو. پھر آپ نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لابی سلمہ، اے اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کو بخش اور ان کا ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ اونچا کر. وحصى له في قبره اور ان کی قبر کو کشادہ کر. سبحان اللہ, ڈیڑھ دو میٹر کی زمین جس کو سوچے آدمی. اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے قریب جاتے ہیں تو بہت روتے ہیں اور کہتے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے, آپ اس قدر گھبراتے نہیں ہیں, لیکن جب قبر دیکھتے ہیں تو آپ بہت گھبراتے ہیں اور بہت روتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو قبر جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یہ ہے آخرت کی پہلی منزل ہے, اس میں جو کچھ یہاں ہوگا وہی آخرت کی گویا ایک دلیل یا تمہید ہوتی ہے. اگر آدمی یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب رہا تو اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا, اس کی قبر کو کشادہ کرے گا, اور اگر نہیں تو پھر جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ قبر اس کو دبوچے گی اور ہی تنگ ہوگی اور اس میں سانپ اور بچھو اور جس طرح فرشتے مقرر ہوں گے ان کو گرد سے مارتے رہیں گے. یہ سب چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کی, وافسح لہ فی قبره, ان کی قبر کو کشادہ کر, ونور لہ فی, اور اس میں نور بھر دے, وخلف فی عقبه, اور ان کی اولاد میں کو اچھا خلیفہ یا اچھا نائب دے. پیارے رسول نے یہ دعا کی اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر ذمہ دار گویا بنایا. حضرت ام سلمہ نے کہا اس سے پیارے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہے گا اور یہ کہے گا اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو میں مجھے بدلا دے اچھا اس مصیبت کا, تو اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا بدلا دے گا. جو شخص یہ کہہ لے گا تو اچھا اللہ تعالیٰ اس کی اس مصیبت کا اس سے اچھے سے اچھا بدلا دے گا. جب پیارے رسول کی یہ بات حضرت ام سلمہ نے سنی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی میں کس طرح محبت اور ایک دوسرے کا احترام تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ دنیا میں وہ ابو سلمہ یعنی میرے شوہر سے بھی کوئی اچھا آدمی ہے, کہاں مجھے ان سے اچھا کون ملے گا. لیکن یہ دعا میں نے پڑھتی رہی جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا. کچھ دنوں کے بعد جب میری عزت ختم ہوئی تو پیارے رسول نے حضرت ام عطیہ کو بھیجا کہ جا کر کے پیارے رسول کے لیے مغنی کر دیں ان کی, اور پیارے رسول نے ان کو اپنے لیے سمیٹ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن وہ بھی اللہ کی پیاری بندی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ان بچوں ہمارے میں چھوٹے چھوٹے بچے والی ہوں, ان میں مصبیت, انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے والی ہوں میں, لے کر کے ان بچوں کو کہاں جاؤں گی اور پھر آپ کے سر پر لاؤں تو آپ کے لیے بھی مصیبت. تو پیار رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے, آپ نے سب کو سمیٹ لیا. عمر بن ابی سلمہ آپ کے پاس ہی رہتے تھے اور پڑھتے لکھتے اور دین علم سیکھتے, قرآن حفظ کرتے, بڑے عالم بنے صحابہ میں سے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی گویا یہ دعا وخلوف فی عقبہ خود ان کے حق میں حضرت ام سلمہ کے حق میں ثابت ہوئی, اور ام سلمہ نے جو دعا کی پیارے رسول کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو سلمہ سے افضل آدمی دیا, یعنی پیارے رسول کو آپ کا شوہر بنایا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کو کسی کی موت کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے, اپنے کو قابو میں رکھ کر کے اور زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت فرشتے خاص طور پر آمین کہتے ہیں. آدمی کے منہ سے جو دعا یا بدعا نکلتی ہے بہت سے لوگ گھبرا کر کے اپنے اوپر بدعا کرنے لگتے ہیں, اس وجہ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور آپ کی ہدایت ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ یہاں خاتون کو کہنا بیٹھا ہے, آدمی کو چاہیے کہ اچھی سے اچھی دعا کرے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینما توفی, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو ایک لکیر والی چادر کے میں ڈھک دیا گیا. لکیر دار چادر تھی, مقدس جس کو کہتے ہیں, سفید, اس کی زمین سفید تھی اور کالی لکیر تھی, اس کو حضرہ کہتے ہیں, بردر حضرہ, اس چادر سے آپ کو ڈھکا گیا تھا. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی کی وفات کے بعد پورا جسم اس کا ڈھک دینا چاہیے, چہرہ اور پیر سمیت ڈھک دینا چاہیے. ضرورت کے وقت ان کو اس کے چہرے کو کھولا جا سکتا ہے, یا پھر غسل کے وقت ظاہر بات ہے اس کو ہٹائیں گے, لیکن خاص طور پر چہرے کے کھولنے کی سنت آئی ہے، ضرورت کے وقت کھولا جا سکتا ہے، ورنہ کھلے طور پر اس طرح چہرہ کھلا چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر کوئی رنگین کپڑا بھی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کسی خاص کپڑے میں ڈھکا جائے، کوئی بھی رنگین کپڑا ہو یا کسی لکیردار ہو، جو بھی کپڑا میسر ہو اس سے بہرحال اس کو ڈھک دینا چاہیے. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیار رسول کو آپ کی وفات کے بعد بوسہ دیا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ سن حوالی کا ایک علاقہ ہے مدینہ کے مشرق میں، مدینہ کے مشرق میں جو حوالی ہے، دائنے اور بائیں حرہ، اور حرہ کے بعد حوالی کا ذکر آتا ہے، تو حوالی میں ان کی کوئی زمین تھی، وہاں کہیں گئے ہوئے تھے. خاص طور پر پیارے رسول کو جس دن افاقے کی صورت تھی، ایسا ہوا تھا کہ آپ بیٹھے اور نصیحتیں آپ نے کی، لوگوں نے خوشی میں یہ سوچا کہ اللہ کا فضل ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غروب صحت ہو رہے ہیں. اس وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی خاص کام سے وہاں گئے، اچانک ان کو خبر لگی تو بھاگتے دوڑتے آئے اور انہوں نے پیارے رسول کا چہرہ مبارک کھولا اور رو کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ما اطیبک حیاً ومیتاً، زندگی میں بھی آپ پاک کارے اور خوشبودار تھے اور موت کے بعد بھی آپ پاک ہیں، اور آپ کے اوپر جو موت اللہ تعالیٰ نے طاری کرنی تھی وہ موت آ گئی، اب اس کے بعد آپ کو دوسری موت آنے والی نہیں ہے. بوسہ دے کر کے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی میت کو مرنے کے بعد بوسہ دے سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. میں نے ذکر کیا تھا شاید صحیح حدیث کے ذمن میں گزشتہ ہفتے میں کہ عورت اور مرد، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک محارم جتنے ہیں، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، اسی طرح بیٹا ماں کو، ماں بیٹے کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو بھی دیکھ سکتے ہیں مرنے کے بعد. لیکن مذہب میں، خاص طور پہ متاخرین مذہب حنفی میں، اس چیز کو انہوں نے حرام کیا ہوا ہے، یہ سراسر غلط ہے. یہ چیز جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو دین بنا کر کے اور اس پر سختی سے عمل کرنا، میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ بیچاری زار زار رو رہی تھی کہ مجھے لوگوں نے آخری نظر بھی نہیں دیکھنے دی، آخری نظر بھی نہیں ڈالنے دی اس شخص کے اوپر، کہا کہ یہ حرام ہے، مرنے کے بعد تمہارا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا. سبحان اللہ، یہ تعلق ایسا مقدس تعلق ہوتا ہے کہ دو ہی صورت میں ٹوٹ سکتا ہے، یا تو طلاق دے دے آدمی یا عورت کھلا لے لے. اس کے علاوہ مرنے کے بعد زندگی بھر وہ قرآن کی زوجہ ہی رہے گی. کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ازواج مطہرات نہیں کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے. اس غلط عقیدے اور قاعدے کی مار اس پر بھی پڑ سکتی ہے کہ پیارے رسول کی زوجہ مطہرہ بھی ازواج مطہرات بھی آپ سے بیگانہ ہو گئی. یہ چیز غلط ہے. آدمی کا تعلق جو ہے زندگی میں، اگر موت شوہر کو موت آ گئی یا مرد کو موت آ گئی، تو وہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا. مرنے کے بعد چار مہینے دس دن تو اس کا حق ہی ہے، اس کے بعد بھی ایک دوسرے کا حق ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ایک دوسرے کے سر اور راز کو نہ پھیلائیں. یہ سب تعلقات اس کے بہرحال زندگی بھر قائم رہیں گے. قیامت کے دن بھی مسئلہ آیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی ہے، نیک ہے، تو قیامت کے دن اس کی بیوی ہوگی، اوروں کے اوپر وہ حور ہوگی انشاءاللہ. اور اگر کسی شوہر بیوی کی دو شوہر رہے متعلقہ ہو گئی، یا یہ کہ اس کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کس شوہر کے عقد میں یا کس شوہر کے زوجیت میں وہ قیامت میں رہے گی جنت میں، اس پر بھی علماء نے بحث کیا ہے. یعنی گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کے اس بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلق ہمیشہ کے لیے رہے گا، قیامت تک وہ تعلق رہے گا. وہ جس طرح اس کے لڑکے کی ماں ہے، اسی طرح وہ اس کی بیوی رہے گی ہمیشہ کے لیے. اور پھر قیامت کے دن اگر دو ہیں، جیسا کہ ہے کسی عورت کے دو شوہر ہیں، تو جو نیک شوہر ہوگا سب سے، اس کے ساتھ قیامت میں رہے گی. یہ سب مسائل علماء نے بات کی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد عورت اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ چیز سراسر غلط ہے. اس عقیدے کو دین میں داخل کرنا غلط ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفس المؤمن محلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ایک مومن کی روح لٹکی رہتی ہے روح کے لٹکے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اب ایک مومن کی روح لٹکی رہتی ہے اگر اس کے اوپر قرض ہے، یہاں تک کہ اس کا قرض ادا ہو جائے یا ادا قرض کر دیا جائے. دیکھیے ذہن قرض کا مسئلہ حق العباد سے ہے، اور حق العباد کا تعلق جیسا کہ نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک آدمی اللہ کے حقوق، نماز، روزے یا اس طرح کی اور دوسرے چیزوں میں اگر کمی ہوئی تو اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے بندے کو کہ اگر بندے کا حق کسی نے لیا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا، یا حق اس کا ادا نہ ہو جائے. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وعظوں اور نصیحتوں میں فرماتے تھے کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے یا کسی کا حق لیا ہے تو آج ہی اس دنیا میں اس حق سے ادا ہو جائے، ورنہ یا اس حق کو ادا کر دے، ورنہ قیامت میں کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جس کو دیکھ کر کے وہ حق سے بری الذمہ ہو، اس سے پہلے اس دنیا ہی میں اس حق سے بری ہو جائے. اگر کسی کو نہ حق گالی دی ہے اس سے معافی لے لیں، اس کو حلال کرا لیں، اگر کسی کا حق لیا ہے تو اس کو واپس کر دیں. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اور قیامت کے دن اگر نہیں ہوا تو صاحب حق یعنی مظلوم آئے گا، قیامت کے دن طلب کرے گا اللہ کے سامنے. یہاں تک کہ اگر کسی نے نہ حق کسی کو قتل کیا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مقتول اپنے سر کو ہاتھ میں لے کر کے، گردن کٹی ہوئی، سر کو ہاتھ میں لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت کے حضور اس آدمی کو پکڑ کر کے حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ صلحہ سیما قتلنی، اے میرے رب اس سے حساب لیجئے کہ کس بنا پر اس نے مجھے قتل کیا تھا. اسی طرح مال کا معاملہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے صلات بھی پڑھے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، صیام بھی رکھے ہوں گے، حج اور زکات اور دوسرے اعمال صالحہ بھی کیے ہوں گے، لیکن کسی کو اتنا حق گالی دی ہوگی. ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے نیک ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی حقوق العباد کے معاملات میں کچھ نہیں تو کم سے کم سخت کلامی یا ناحق غلط بات ان کو کہنا یہ چیز ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں. ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن یہ زبان جو ہے آدمی کو جہنم میں لے جائے گی. صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول، پیارے رسول نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، حفاظت میں رکھو، جس کو بولنا ہے تو خیر کی بات بولے ورنہ چپ رہے. پیارے صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وحلوا خلو بما نتکلم بھی، ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہم پکڑے جائیں گے. پیارے رسول نے فرمایا وحل یکب الناس بالنار الا حصائد السنتین، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی غلط استعمال سے یا بد زبانی کی طرح. حسائد جس طرح گھاس کاٹتا چلا جائے تو کسی نیت کو، گھریڑ گھڑے کو، سب کو غلط باتیں کہتا جاتا ہے، تو یہ بد زبانی کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. ان کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی، نماز روزے بھی کیے ہوں گے، لیکن جیسا کہ حدیث میں ذرا بہادا وشت مہادا وہ عقل ہمارا آگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال لیا ہوگا، ہر ایک کا حق اس کی نیکی میں سے کاٹ کاٹ کر کے دیا جائے گا. اس وقت تو نیکیوں کی ضرورت رہے گی لوگوں کی. کسی کا مال لیا ہے تو اس کے بدلے اس کی نیکی دے لے لی جائے گی، کسی کو گالی دیا ہے نیکی لے لی جائے گی. اگر کچھ باقی رہا اس کی نیکیوں میں سے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اگر جنت میں جانے کا مستحق ہے تو جنت میں جائے گا، ورنہ پکڑ کر کے اس کو جہنم، کیونکہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. اس وجہ سے اسی طرح قرض کا مسئلہ ہے. قرض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بتایا تھا کہ پیارے رسول کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ پوچھتے تھے کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے، کہا جاتا اللہ کے رسول ہاں کچھ قرض ہے، تو آپ خود جنازے کی نماز میں پڑھتے تھے، کہتے تھے تم لوگ پڑھ لو. یعنی گویا یہ آپ کی ایک تنبیہ ہوتی تھی قرض کا مسئلہ بہت اہم ہے حق العباد کا، اور ہم اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اب اس زمانے میں سوچیے اگر کسی صحابی کو یہ معلوم ہو کہ اگر ہم قرض لے کر کے مریں تو پیارے رسول ہمارے اوپر جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، تو قرض سے کس قدر بچے گا. حقیقت ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرض ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے تحت اگر لے رہا ہے ادائیگی کی نیت ہے تو پیار رسول نے فرمایا کہ جو شخص قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کی توفیق دیں گے. جو شخص شروع ہی سے قرض لیتا ہے اس کی نیت غلط ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ادائیگی کی توفیق نہیں دیں گے. اگر نیت اچھی ہے انشاءاللہ قرض دینے کی اور پھر مال آتے ہی اسراف نہیں کر رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسرے کا قرض دینے میں بخیلی کرتے ہیں اور اپنے اوپر خرچ کرنے میں اڑلے تڑلے خرچ کرتے ہیں. جہاں 10 ریال خرچ کرنے کے وہاں 50 ریال خرچ کرتے ہیں. یہ چیز ان کی بدنیتی کی دلیل ہوتی ہے. لیکن کوئی غریب اگر لے رہا ہے مجبوری کی بنا پر کاٹ پیٹ کر کے اپنا کچھ کام چلاتا ہے کچھ دیتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اگر کوئی چیز رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن جس کی نیت ہی بد ہے یا یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ادا کرے زندگی میں نہیں ادا کیا تو یقیناً اس کی روح لٹکی رہتی ہے. نفس المؤمن معلقۃ بدینہ. اس قرض کے بدلے اس کی روح لٹکی رہتی. کیا مطلب ہے روح لٹکنے کا؟ اگر جنت میں جانے کا یا علیین میں اس کے روح کے جانے کا استحقاق ہے نیک ہے لیکن قرض وغیرہ بھی نہیں ہے تو اس کو علیین میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کی روح کو اعلی علیین میں داخل کر دو. اور اگر قرض ہے تو اعلی علیین میں بھی داخل نہیں ہوں گے. زمین اور آسمان کے درمیان بادل میں کائنت کی رہے گی یا یہ کہ اس کے اعلی علیین کے دروازے پر جب تک ان کا قرض ان کے ذمے سے ادا نہ کر دیا جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت قتادہ ایک صحابی تھے. ایک صحابی لائے گئے جن کے اوپر کچھ قرض تھا. پیارے رسول نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ان کے اوپر کچھ قرض ہے؟ کہا کہ جی ہاں 2 دینار ہے اللہ کے رسول. تو لوگ آپ نے فرمایا تم لوگ نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا. حضرت قتادہ ایک صحابی تھے انہوں نے کہا ابو قتادہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے اوپر وہ قرض ہے میرے ذمہ ہے آپ نماز پڑھ دیجیے. آپ نے نماز پڑھ لی. اس کے بعد دوسرے دن پیارے رسول نے ان سے ملاقات کی تو کہا کہ کیا دے دیا کہ نہیں دیا قرض؟ کہا ابھی نہیں. پھر تیسرے دن جب ملاقات ہوئی تب قرض ادا ہو چکا تھا. پیارے رسول سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے وہ 2 دینار قرض کے ادا کر دیے. پیارے رسول نے فرمایا الان بردت دل رسول. آج اس وقت اب جب تم نے قرض ادا کر دیا تو ان کا جسم آرام میں ہو گیا ورنہ پہلے جہنم کی آنچ اس کو لگ رہی تھی. الان بردت دل رسول. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ قرض کے معاملے کو آسان نہ سمجھے. ضرورت کے تحت لے. نیک نیک نیتی رکھے. آہستہ آہستہ دینے کی کوشش کریں. اگر مجبور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی مجبوری کو دیکھیں گے. لیکن اگر نیت بھی بتائے تو یقیناً یہ عذاب ضرور واقع ہوگا جیسا کہ رسول نے بتایا.
سب ایک آدمی قرضہ لیتا ہے کسی آدمی سے دینے والا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے وہ قرضہ للہ دے سکتا اللہ کے نام پہ؟
نہیں. آدمی نے قرض لیا کسی شخص سے. قرض دینے والا اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثہ ہوں گے.
اگر یہاں پہ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا.
نہیں تو جہاں بھی ہو اس کے ورثہ ان کے ورثہ کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے. ایک امانت ہوتی ہے. اگر لا وارث ہے تو پھر وہ قرض آدمی اپنے طور پر یا تو ربا فقرا میں تقسیم کر دے یا بیت مال المسلمین. یہ سب سے پہلا اگر مسلمان حکومت ہے اور مسلمانوں کا ایک بیت المال ہے تو اس کا حق ہے وہ. اس کے بعد وہ ان کے جو متولی ہوں گے جہاں مناسب سمجھیں گے اس کو خرچ کریں گے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بالذی سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء کسدر وکفنوه فی ثوبیہ فی ثوبین. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے بارے میں فرمایا جو اونٹ سے گر گئے تھے. اس حدیث کی لمبی حدیث آئی ہے کہ وہ حج کر رہے تھے اور حج کے درمیان وہ اچانک اونٹ سے گرے اور اونٹ نے ان کو لات مار کر کے ہلاک کر دیا. یہ روایت میں آیا تو پیارے رسول نے فرمایا اغسلوا بمائے وسدر. پانی اور بیری کے پتے سے ان کو غسل دے دو. وہ کفنو فی ثوبین. اور دوسری روایت میں کفنو فی ثوبین اسی احرام کے دونوں کپڑوں میں ان کو دفن کر دو. ولا تخمروا وجهه. دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ ان کے چہرے کو ڈھانکو نہیں. فین میں وہی بات ہو مل قیامت ملبین. کیونکہ وہ قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے. یہ
یہ بہت بڑی مبارک موت ہوتی ہے کہ آدمی ایسی حالت میں حج کرتے ہوئے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو دفن اور کفن کے مسائل میں بھی کفن کے مسئلے میں غسل تو دیا جائے گا, اور اگر ظاہری طور پر ان کے کفن میں کوئی گندگی نہیں لگی تو اسی کفن میں ان کو دفن کیا جائے گا, کفن کو دھو کر کے اسی میں دفن کر دیا جائے, اور سر کو اسی طرح احرام کی حالت میں جس طرح سر کھولنا واجب ہوتا ہے چہرہ کھولنا واجب ہوتا ہے اسی طرح ان کے چہرے کو کھلا چھوڑا جائے گا. فہم نہ ہوئی بات ہوئے عمل قیامت ملبین قیامت کے دن لمبے کاتے ہوئے وہ اٹھیں گے. ایک حدیث میں ایک عام لفظ آیا ہے المرء یبعث علی ما مات علیہ, آدمی جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا, یعنی نماز پڑھتے ہوئے اگر تو وہ نماز پڑھتے اٹھایا جائے گا, شہادت جنگ کی حالت میں وہ اسی طرح قیامت کے دن, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن شہید آئے گا وَيُرْحُهُ يَسْعُهُ دَمًا, اور اس کا زخم جو ہے خون کو پھینکتا ہوگا تیزی سے, يَسْعُهُ دَمًا کا مطلب ہے کہ خون تیزی سے جاری رہے گا, الريح ريح الدم واللون لون المسك, وہ اس کی تو خون کی رہے گی, لون لون الدم رنگ تو خون کا رہے گا لیکن اس خون کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی. تو وہ یہ قیامت کے دن آدمی جس چیز پر مرے گا اس وجہ سے آدمی کو دعا کرنا چاہیے کہ کسی غلط حالت میں اس کی موت نہ ہو, غلط کام کرتے ہوئے اس کی موت نہ ہو. کون جس شخص کو اللہ تعالیٰ صحت دی ہے اور ہر قسم کی غلطیاں بڑی بے باکی سے کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, ہو سکتا ہے شراب کی حالت میں مست ہو کر کے دھت ہو کر کے مر جائے, کتنی بری موت ہوئی. اسی طرح خدا نہ خاص کر کوئی شخص صحت ہی کی حالت ہی یہ سوچ رہا ہو کہ ہم الحمدللہ بہت ہی صحیح جسم ہے تندرست ہے, اس حالت میں جنا کرتا ہے بعد میں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے. ہم نے ایک آدمی سے کہا کہ اللہ کے بندے ابھی آپ کی حج اس وقت آسان نہیں ہے, آپ بوڑھے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے مال دیا آپ کو, چلیے حج کرائیے پھر آرام سے آپ یہاں آئیے دنیا کمائیے. کہتے ہیں ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے, معاف کرانے کے لیے بعد میں جائیں گے. ان تو واضح طور پر گویا لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو عمر بہت لمبی ہے بعد میں اللہ تعالیٰ سے معاف کرا دیں گے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ گویا ایسے لوگ رجائی ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت کی امید ان کو رہتی ہے, اگر ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. لیکن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امتی محافون الا المجاہرین, میری امت کے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن جو کھل کر کے رٹھائی سے برائی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. جان بوجھ کر کے کہ بھائی ابھی کر لیں بعد میں معاف کر لیں, توبہ کر لیں گے, استغفار کر لیں گے, توفیق نہ ہو تو پھر. اس وجہ سے آدمی کو ہر وقت اپنا صحیفہ اعمال پاک رکھنا چاہیے, کوئی غلطی ہو تو فوراً آنسو سے اس کو رو دھو کر کے توبہ استغفار کر کے آدمی اس کو پاک کر لے. کس حالت میں موت آ جائے چلتے چلتے آدمی کے پڑتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے. وہاں عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ فرماتی ہیں لما اراد غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کا ارادہ کیا تو آپس میں کہنے لگے کہ کیسے آپ کو غسل دیں, نجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نجرد موتانا, کیا ہم پیارے رسول کو کہ جسم مبارک کو اسی طرح ننگا کریں جس طرح ہم اپنے عام اموات کو ننگا کر کے غسل دیتے ہیں. ننگا کرنے کا مطلب یہ ظاہر بات ہے عام اموات کو بھی ان کے سطر کو ڈھانکے رہنا ضروری ہے, لیکن پیٹ جسم پیٹ گردن یہ سب تو ننگا کرتے ہیں عام لوگوں میں, لیکن پیارے رسول کے بارے میں بھی لوگوں نے سوچا کہ کیا ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح اسی طرح ننگا کریں. یہ نہیں مطلب ہے کہ سفر کو کھول کر کے عام طور پر ان مردے کو دھویا جائے, کوئی بھی مردہ ہو اس کا پردہ ڈھک کر کے اندر ہاتھ ڈال کر کے آدمی دھو سکتا ہے, دھونا چاہیے, یہ چیز سنت میں ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عیب دیکھ کے اس حالت میں کسی آدمی پر تو کیا اس عیب کو جب چھپا لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا, اس کے عیب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چھپائے گا. اس وجہ سے بہرحال سطر کو تو دھونا ہے, آگے پیچھے اس کو دھونا ہے, دھو کر کے آدمی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ آدمی پاک مرتا ہے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو دھو لو, ہاتھ ڈال کر کے ایسی جگہ پر دھونا ہے کپڑے کے اوپر سے نہیں, لیکن کپڑے کا پردہ اوپر رہے گا. البتہ
پیٹ اور پیٹھ وغیرہ کو ننگا کرنا
یہ عام سنت سے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی عام اموات کے بارے میں. غیر رسول کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ کیا ننگا کریں یا نہ کریں آپ کے پیٹھ مبارک یا پیٹ کو. تو یہاں پوری حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اچانک پوری روایت کا ذکر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نہیں کیا ہے. پوری روایت صحیح یہ ہے کہ جب آپس میں انہوں نے اختلاف کیا, الق اللہ علیہم النوم, اچانک لوگوں کو ایک اونگ سی یا نیند سی آ گئی سب کو. وہاں جو سوچ رہے تھے کہ پیر رسول کے جسم مبارک کو ننگا کیا جائے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو ڈال دیا. فما منہم رجل, ان میں سے ہر ایک گویا وہ گویا نیند سے اپنی ٹوڑی کو اپنے سینے پر مارنے لگا, یعنی اس طرح کی نیند آ گئی لوگوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, آپ کے حجرے مبارک کے کنارے سے آواز آئی کہ پیارے رسول کو اسی طرح غسل دو جس طرح آپ کا کپڑا ہے, اسی کپڑے کے ساتھ آپ کو غسل دو. اغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیاب. تو جب یہ گویا اللہ کی طرف سے ندا آئی ان کو, تو پیارے رسول کو انہوں نے پیارے رسول کے پیٹ مبارک کو انہوں نے ننگا نہیں کیا اور اسی طرح کر کے غسل دیا.